بات یہ ہے کہ کیونکہ میرا تعلق سپاہ صحابہ سے ہے اور سپاہ صحابہ سے ہر مسلمان کا تعلق ہونا چاہیے. یہ صحابہ کرام کے سپاہیوں کی زبان ہے, اس سے کسی مسلمان کو کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ صحابہ کرام اسلام کی اساس اور بنیاد ہے. یہ جو میں نے قرآن پاک آپ کے سامنے پڑھا ہے, یہ آپ نے رسول اللہ سے نہیں سنا, یہ صحابہ نے سنا, صحابہ نے ان تک پہنچایا ہے. یہ جو واقعہ معراج جس کا آج عنوان ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے انشاءاللہ, یہ واقعہ معراج بھی صحابہ نے ہمیں بتایا. یہ بات نہیں کہے سارے صحابہ اعوذ باللہ کافر تھے یا سارے مسلمان نہیں تھے یا نماز تھے, تو میں سمجھتا ہوں اس کا قرآن پر ایمان ہے, اس کا پیغمبر علیہ السلام کی احادیث اور اسلام پر ایمان ہے. صحابہ کرام اسلام کی اساس ہے, اسلام کے شارحین اولین, رسول اللہ کے گواہ ہیں, اور ان کی عظمت کو مانے بغیر اسلام مکمل ہی نہیں ہو سکتا. قرآن پاک کی 750 آیات صحابہ کرام کی شان میں موجود ہیں. ایک آیت نہیں ہے ایک کہ چلو ایک آیت کی کوئی آدمی تعویل کر لے گا تو اس کا اور کوئی مطلب ہے. 750 آیات اس میں اللہ نے صحابہ کو جنتی کہا, معیار حق کہا, صحابہ کرام کو ترخشندہ ستارے کہا, حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا, اور ان کے ایمان کا کھلے عام اعلان کیا, ان کی عظمت کا اعتراف کیا, ان سے محبت کا ذکر کیا, ان سے تعلق کو بوانگ دول تحدی اور چیلنج سے قرآن نے بیان کیا کہ اللہ کا صحابہ سے یہ تعلق. تو اس لیے میرا سپاہ صحابہ سے تعلق ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ بھی صحابہ کے سپاہی, آپ بھی صحابہ کے نوکر, صحابہ کرام کے غلام, ہر مسلمان صحابہ کا سپاہی. میرے بھائیوں, اور اسی کا فروغ ہم کر رہے ہیں. میں جو معراج کا واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ صحابہ کی وجہ سے, صحابہ کی غلامی کی وجہ سے بیان کر رہا ہوں, اور آپ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں یہاں اس وقت تشریف فرما ہے یہ صحابہ کرام کی وجہ سے. صحابہ کرام اللہ کے رسول کا دین لے کر پوری کائنات کے خطوں میں نہ نکلتے تو یہ اسلام ہم تک پہنچتا ہی. اسلام کی بقا اور اسلام کا وجود صحابہ سے عبارت, اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان صحابہ کی عظمت کو مانا جائے. کیونکہ کچھ لوگوں نے ان پر تنقید کی, ان کے خلاف کتابیں چھاپی, ان کو برا کہا, تو اس لیے اس کے خلاف ریئیکشن ہونا تھا ہوا. تو اس لیے میرے بھائیوں, صحابہ کرام کی عظمت اور تقدس اسلام کا مسلم اصول, اور یہ قرآن و سنت کی زبان سے میں کہہ رہا ہوں, حضور علیہ السلام کی شان, حضور کی عظمت, حضور کی رفعت, حضور کی بلندی, حضور کا مرتبہ بے پایا, یہ بحرے بے قرار ہے, یہ وہ سمندر ہے جس میں بڑے بڑے لوگوں نے شناوری کی ہے لیکن حقیقت کو نہیں پا سکے. حضور کی شان کا کون سا پہلو ہے جس کا میں حق ادا کروں گا, آپ حق ادا کریں گے, کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس پر میں دعویٰ رکھوں کہ میں حضور کی شان کا حق ادا کر سکتا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں, دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے, سکالر, ریفارمر, مسلم مربی, بڑے بڑے کائنات میں نجات دہندہ آئے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نہ نظام دینے والا کوئی آیا, نہ سیرت اور اسوہ حسنہ اور کریکٹر اور کردار کا مالک آیا. رسول اللہ سے بہتر کائنات میں کوئی ریفارمر آج تک پیدا نہیں ہوا, اور حضور علیہ السلام کے 144,000 صحابہ نے حضور کی سیرت کو پر عمل کر کے پوری کائنات کے سامنے ایک پریکٹیکلی تصویر اسلام کی پیش کر دی کہ رسول اللہ نے جو کیا ہمیں بھی کو, ہم بھی انسان ہیں, ہم اسی پر عمل کریں, اور قیامت تک تمہیں کسی شاہراہ پہ چلنا ہوگا, کسی نقشے قدم پہ آنا ہوگا. یہی وہ ان ہاوا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبلا فتفرق بكم. اگر تم اللہ کے رسول کے اس راستے سے ہٹ جاؤ گے تو فرقوں میں پڑ جاؤ گے, جھگڑوں میں پڑ جاؤ گے, لڑائیوں میں پڑ جاؤ گے. یہی سیدھا راستہ ہے, جو یہی وہ موٹر وے ہے جس پر چل کر مکہ اور مدینہ کا راستہ پا سکتا. میرے بھائیوں, حضور علیہ السلام کا معراج ایک انوکھا اور اہم واقعہ ہے. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, معراج کا معنی کیا ہے؟ معراج کسے کہتے ہیں؟ اس کی لغوی اور اصطلاحی حقیقت کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں. معراج عربی زبان میں سیڑھی کو کہتے ہیں, چڑھنے کو کہتے ہیں, چڑھنا. معراج کا معنی ہے چڑھنا, اوپر چڑھنا. معراج اور اس طرح شریعت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے عرش مولا تک جانا, جسم کے ساتھ جانا, اس کا نام معراج ہے. جسم کے ساتھ جانا, یہاں بھی ایک مسئلہ حل کرنا ضروری ہے کہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ آسمانوں پر نہیں گئے, بلکہ رسول اللہ کی روح آسمانوں پر گئی. یہ کفری عقیدہ ہے. قرآن پاک نے اس عقیدے کی تردید کی ہے. قرآن پاک کے الفاظ پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کا معراج جسمانی معراج ہے. آپ جسم کے ساتھ عرش پر گئے. روحانی طور پر تو حضور نے نماز کے بارے میں فرمایا ہے الصلاۃ معراج المؤمنین, کہ نماز مومنوں کی معراج ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ مومن بھی سارے آسمانوں پر چلے گئے. تو روحانی طور پر تو عام مومن کو بھی معراج ہے کہ نماز جب روح سے آدمی پڑھتا ہے تو یہ معراج اس کو ہو جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات یہ ہے کہ معراج کا معنی ہے مرتبے کا ورنا, مرتبے کا ورنا, یعنی پہلے وہ مرتبہ حاصل نہ ہو وہ مرتبہ حاصل ہو. لیکن حضور علیہ السلام کو کون سا کمال حاصل نہیں تھا جو آسمانوں پر چڑھنے سے حاصل ہوا؟ حضور تو پہلے بھی کمال کے لائق ہے, وہ علامت کمال ہے. حضور تو پہلے بھی تمام کمالات کے جانے. حضور علیہ السلام کو معراج ہوا, معراج سے آپ کا مرتبہ بڑھانا مقصود تھا, یہ بظاہر اس کا معنی یہ بنے گا. لیکن اگر ہم اسی معنی پہ غور کریں تو یہ معنی کیسے ثابت ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شروع سے وہ عظمت حاصل ہے جو کبھی کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی؟ تو وہ کون سا مقام رہ گیا تھا جو معراج سے آپ کو اللہ نے عطا کرنا تھا, یعنی بعد میں جو مرتبہ دینا تھا؟ اس پر غور کرنا ضروری. یہ میرے اور تیرے لیے تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات. سبحان, سبحان کا معنی کیا ہے؟ سبحان کا عربی میں معنی ہے کہ ایسی ہستی, ایسی قدرت, ایسی عظمت, ایسی بلندی, ایسی قوت کہ پوری کائنات میں کسی اور کے پاس نہ ہو, اور جس کے پاس وہ قوت ہے اسے عربی میں سبحان ہے. عام طور پر تو اس کا معنی کہ پاک ہے, پاک ہی معنی نہیں. سبحان کے سینکڑوں معنی ہیں کتابوں میں. سبحان کا معنی ہے کہ ساری کائنات جس کے دروازے پہ چکے وہ سبحان ہے. سب سے جو بلند ہو وہ سبحان ہے, جس نے سب کو پیدا کیا ہو وہ سبحان ہے, جو سب پہ حاوی ہو وہ سبحان ہے, جو ہر جگہ موجود ہو وہ سبحان ہے, جو کائنات کے دشت کے ذرے ذرے میں موجود ہو سبحان ہے, سمندروں کی تہوں میں جو ہو وہ سبحان ہے, اور ذرے ذرے میں جو ہو سبحان ہے, اور ہر مخلوق کو کھانا کھلاتا ہو وہ سبحان ہے, عرش سے اوپر ہو جو وہ سبحان ہے, اور تحت سرا کے نیچے جو ہو وہ سبحان ہے, فرشتوں کے اندر جو ہو وہ سبحان ہے, انسانوں میں ہو جو سبحان ہے, اور اپنے مخالفوں کو بھی جو روزی دے وہ سبحان ہے, جو ہر جگہ موجود ہو وہ سبحان ہے, جو ہر چیز کو جانتا ہو وہ سبحان ہے, اور ذرے سے پہاڑ بنائے سبحان ہے, یتیموں کو پیغمبر بنائے سبحان ہے. یہ سبحان, سبحان کا معنی بڑا وسیع ہے. سبحان, سبحان عربی لغت میں بڑے وسیع معنی میں آتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ نے لفظ سبحان سے بات شروع کی ہے کہ پاک ہے وہ ذات. کون سی ذات؟ تو وہ عیب سے پاک ہے, ہر شراکت سے پاک ہے, ہر برائی سے پاک ہے, ہر نعوذ باللہ غلاظت سے پاک ہے, ہر سے پاک ہے. سبحان النبی سبحان النبی پاک ہے وہ ذات. بظاہر معنی اس کا یہ ہوگا کہ وہ ذات عظمتوں والی ذات رفعتوں والی ذات بلندیوں والی ذات. سبحان النبی اسرا بعبده اسرا. اسرا عربی زبان کا لفظ ہے. عربی زبان میں اسرا کا معنی سیر کرانا. کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے؟ آپ کو سست بیٹھے ہیں, آپ کی پوری توجہ ہے عمل پر. میں چاہتا ہوں ذرا آگے آ رہا ہے, یہ درمیان کا وقفہ ختم ہو. اسی وجہ سے زیادہ آپ کو سردی لگے گی. ان شاء اللہ سردی آپ کی دور ہو جائے گی. چند منٹ آپ کو میری بات توجہ سے سماپت کر رہا ہوں. اس پر غور فرمائیں. حضور کی شان بیان ہو رہی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا منظور ہوا. جہاں رسول اللہ کی شان بیان ہو وہاں اس وہ مجلس میں فرشتوں کی جماعت اس محفل کو ڈھانپ لیتی ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اگر حضور کی شان سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کہنے میں بھی کوئی فرق نہیں. کہ آپ سبحان اللہ کہیں تو آپ کو یہ خطرہ ہوگا آپ کی صحت خراب ہو جائے, باہر جناب یہ وہ برف باری ہوگی یا صحت نہ خراب ہو جائے. تو سبحان اللہ کہنے سے نہ صحت خراب ہوگی نہ کوئی پہنچا جا جائے گا, بلکہ ایک سبحان اللہ کہیں گے آسمان سے لے کر زمین تک نیکیاں آپ کی گولی کے بعد. تو اس لیے سبحان جب بات سمجھ میں آئے کیا کہنا چاہیے سبحان اللہ. جلسہ سننے کا بھی ادب ہے, تقریر سننے کا ادب ہے. چپ ہو کر نہیں بیٹھنا, بات سمجھ رہا ہے. پاکستان کے مقرر سے آپ تقریر سنیں گے تو آپ کو بات جب سمجھ میں آئے سبحان اللہ کہنا پڑے گا. یہ کوئی ٹیبل کارڈر نہیں ہے کہ بٹن دبایا اور چل رہی ہے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو بات سمجھ رہا ہے. نعرے کی بھی ضرورت نہیں, سبحان اللہ کہیں جب بات سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے نا, نعروں کی ضرورت نہیں. جب بات سمجھ میں آئے کیا کہنا چاہیے سبحان اللہ. اس سے آپ کی جھولی نیکیوں سے بھر جائے. اور پھر حضور کی شان بیان ہو تو پھر کیا کہنا بات کا کہ نبی کی شان کا ذکر ہوگا. اور وقت بھی کیونکہ صابر صاحب نے فرمایا آج کھلا ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کھلی بات کروں. ٹھیک ہے نا, پہلے جمعوں میں 20-20 منٹ ہوتے ہیں تو بات پوری نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری بات آپ کے سامنے آئے اور آپ کی پوری توجہ میرے ساتھ ہونی چاہیے. میرے بھائیوں اس پہ غور کریں. عربی زبان کا ایک لفظ ہے اسرا بعبده. اسرا اسرا کا معنی سیر کرانا. کب؟ رات کو. یہ جو رات کا لفظ ہے اس اسرا میں موجود ہے. سبحان الذی پاک ہے وہ ذات, پاک ہے وہ ذات. اسرا بعبده جو لے گئی اپنے بندے کو رات کو. اسرا بعبده اسرا کے اندر رات کا معنی شامل ہے. اسرا کہتے اس سیر کو ہے کہ جو رات کے وقت ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے آج لیلتن کا لفظ بھی بولا کہ رات کو سیر کرائی. لیلتن یعنی رات کو, یعنی رات کا معنی اسرا میں موجود ہے عربی لفظ میں. لیکن جب تاکید کرنی ہو کسی کام کی تو اسی لفظ کو دوبارہ عربی میں دہرایا جاتا ہے. یہ گرامر کا اصول ہے کہ جب کسی بات کی تاکید ہو تو اس کو دوبارہ لایا جاتا ہے. تو قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو, یعنی جس نے سیر کرائی. سیر کرائی یاد بھی اپنے بندے کو, اپنے بندے کو سیر کرائی. یہ جو اپنے بندے کو جو سیر کرائی ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو متعین کیا ہے, پیغمبر کی پوزیشن کو واضح کر دیا ہے. تو جس کو سیر کرائی وہ اللہ کے بندے ہیں, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. یہ اللہ نے نہیں کہا کہ وہ فرشتے ہیں یا فرشتوں کے علاوہ کوئی مخلوق ہے. نہیں, فرمایا بیاد بھی تو بندے ہیں, یعنی انسان کے مرتبے کو اللہ نے بتایا. قرآن کے ایک آیت میں معلوم ہوتا ہے والا کا کرمنا بنی آدم, کہ ہم نے آدم کی اولاد کو اشرف المخلوقات بنایا. یعنی پوری کائنات کی جتنی 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کی سب کا سردار اللہ نے انسان کو بنایا. یہ نہیں کہا کہ فرشتوں کو سردار بنایا, نہیں, انسان کو بنایا. اور اس انسان کو اللہ معراج کرا رہے ہیں. اور کیا کہا؟ سبحان الذی اسرا بعبده کہ پاک ہے وہ ذات جو جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو, یعنی سیر اپنے بندے کو کرائی. اور یہاں کی بات بھی آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ انسانوں کا ہاضمہ کمزور ہوتا ہے, انسانوں کا ذہن بھی کمزور ہوتا ہے, اور انسان بڑا کمزور پیدا ہوا ہے, کھاتے والا ہے انسان. اس کو عقل کم ہے, یہ سوچتا بھی تھوڑا ہے, اور یہ
غلطیوں میں پڑ جاتا ہے, جب کسی کی پوزیشن کو بدلتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے بارے میں غلط فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ کیا ضرورت پڑی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ فرمائے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ, کیوں کہا وہ رسول ہی کہنا چاہیے تھا, یا بعبدہ نبی ہی کہتے, یا بھی محمد ہی کہتے کہ اپنے محمد کو سیر کرائے, رسول ہی نہیں کہا, ابھی نبی ہی نہیں کہا, بعبدہ ہی کہا. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے جو طالب علموں کے لیے اور دانشوروں کے لیے اور گہرے دماغ والوں کے لیے کہ ذہن کو ضرور اپیل کرے گی کہ ہمیں اس حقیقت سے پردہ اٹھا دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کو جو پیغمبر کائنات کے چارے نبیوں کا سردار ہے, جس کو سید الرسل کہا گیا, امام الانبیاء کہا گیا, اشرف الانبیاء کہا گیا, اطیب الانبیاء کہا گیا, اکرم الانبیاء کہا گیا, اکمل الانبیاء کہا گیا, خاتم الانبیاء کہا گیا, لیکن جب معراج کا وقت آیا تو اس رسول کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ, کہ اللہ نے سیر کرائی اپنے بندے کو. بندہ کیوں کہا؟ نبی کیوں نہیں کہا؟ بندہ کیوں کہا؟ محمد کیوں نہیں کہا؟ بندہ کیوں کہا؟ رسول کیوں نہیں کہا؟ یہ ایک بڑی اہم حقیقت ہے جس سے پردہ اٹھانا اور اس سے بہت سارے اسرار کو واضح کرنا ضروری ہے. ایک دانشور کے لیے, ایک سمجھدار کے لیے یہ بات اپیل کرے گی کہ وہ پیغمبر جس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جا چکا ہے, جو محمد سے رسول بن چکا ہے, جو نبیوں کا سردار بن چکا ہے, ہم نے نبوت کا امام تاجدار بن چکا ہے اور ساری کائنات کے رسولوں کا کی سرداری اس کے سر پہ رکھی جا چکی ہے, لیکن جب اس کے معراج کا واقعہ اللہ نے بیان کیا تو واقعہ بیان کر کے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ, کہ جس کو میں لے گیا ہوں وہ بندہ ہے, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہو رہا ہے, اور معراج صرف بندے ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہا, معراج پیغمبر ہونے کی وجہ سے, نبیوں کا سردار ہونے کی وجہ سے, کائنات کے رسولوں کا سب سے فخر دو عالم ہونے کی وجہ سے, اور پورے نبیوں کی سیادت کی وجہ سے, ختم نبوت کے حامل کی وجہ سے معراج ہو رہا ہے. لیکن جب واقعہ بیان کیا تو واقعہ بیان کر کے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ, کہ اللہ راتوں رات جس کو لے گیا وہ بندہ تھا, بندے کو لے گیا, بندہ کہنے کی کیا ضرورت. سبحان اللہ بول رہے تو ہمیں یاد کرسمس کے پیسے زیادہ کماؤ گے نا بندہ تو پھر تیار ہو پاتے, یہ پیسے بینک کتنا جمع کرونے تو فلانے پیسے کتنے دینے, تھوڑا شاید تیار ہو جمع ہو, اس واسطے میرے وقت توجہ کرو جناب, میں تھوڑے لیے تھوڑی زبان گل کر رہا ہوں اور تھوڑی پوری توجہ میرے والی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے یا نہیں؟ مجھے بھی بڑے عرصے کے بعد کھلے ٹائم کا ایسا موقع ملا ہے کہ میں اس عنوان پر تفصیلی بات کروں, تو آپ کو بھی کھلے انداز میں میری بات سننی چاہیے, توجہ میری طرف ہونی چاہیے, اور سبحان اللہ کو نہ بھولے, ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ ٹائم تو گزارا تھوڑے سبحان اللہ ملا کے وہ ایک بابا جی نے گیا نا مولانا صاحب نے اتنے پاکستان ایک جلسے چ, کہ جدو کوئی گل تمہوں جدو کوئی بری گل سنو تو استغفر اللہ, تو جدو کوئی اچھی گل آپ سنو تو سبحان اللہ آپ کو. اس طرح نے واقعہ بیان کیا, پاکستان بڑے آیا ہے ہوا اور ہوا, فلانا آیا انہیں ایسا کرتا, کوئی فلانا بندہ آیا انہیں مرخ دو ٹکڑے کر کے, جدو آپ مرخ دو ٹکڑے کر کے تو بابا کہنا سبحان اللہ, انہیں پتہ نہیں بھی کہنا کتنے سبحان اللہ کہنا, تو جو بات کو اچھی سمجھ میں آئے تو کیا کہنا چاہیے سبحان اللہ. تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ وہ عقدہ ہے جسے حل کرنا ضروری ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلا, اگر ہوتا نا اکیلا لیل تو اس کا معنی ہوتا ہے رات, اور اب کہا لیلا کا معنی ایک رات, ایک ہی رات میں کئی راتیں نہیں لگی, ایک ہی رات میں کنڈا ہل رہا تھا, بستر گرم تھا, رات ایک تھی اور سیر اس وقت کرائی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا, تو پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی رات کو, راتوں رات سیر کرائی بعبدہ اپنے بندے کو. اور پھر کیا ہوا, جب سیر ہو گئی, وہ واقعہ میں ابھی آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں, لیکن سیر ہونے کے بعد جب اللہ کا رسول آسمانوں سے واپس آیا تو اس کا ذکر بھی قرآن نے کیا. جب اللہ اپنے نبی کو لے گیا اس وقت اس کا ذکر بھی کیا, جب وہ واپس کیا تو اس کا بھی ذکر کیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ لے جاتے ہوئے بھی اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا, اور جب واپس نبی کو کیا تو عبد کا لفظ استعمال کیا. کیا کہا؟ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو دینا تھا دیا, جو بری دینی تھی دے دی, اور دی اپنے بندے کو, نبی کو نہیں کہا کہ جو دینا تھا اپنے بندے کو دے دیا. یعنی جب لے گیا تو بندہ اور جب واپس آیا تو بندہ. اس لیے اللہ نے کہا کہ لفظ دونوں جگہ پر عبد کا بولا, نبی کا نہیں بولا, رسول کا نہیں بولا, محمد کا نہیں بولا, سید الرسل کا نہیں بولا, خاتم الانبیاء کا نہیں بولا, عبد کا لفظ بولا. یہ بہت اہم بات ہے, اس پر توجہ کرنا ضروری ہے کہ اللہ نے خدائی اور مصطفائی کی جہت کو متعین کر دیا. خدا کون ہے, رسول کون ہے, ان کی حیثیت کو متعین کر دیا. اللہ کو پتا تھا کہ انسانوں کا حافظہ بڑا, انسانوں کا ہاضمہ بڑا کمزور ہے. جب انسان کے سامنے کوئی شخص برگزیدہ ہوتا ہے تو انسان اس کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے. انسان تو اتنا بولا بالا ہے کہ ایک گائے کا پیشاب پینے لگ گیا ہے کہ انسان گائے کا پیشاب پیتا ہے. انسان ہو کر انسان پتھر کو سجدہ کر رہا ہے, انسان درخت کو سجدہ کر رہا ہے, انسان مورت کو سجدہ کر رہا ہے, انسان بندوں سے خالق عالم الغیب کا لقب بندوں کے اوپر استعمال کر رہا ہے. انسان جو ہوا یہ کمزور انسان ہے, اس کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے اور اس کو حیثیت کا تعین کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس ایک لفظ میں, اس ایک آیت میں سارے عقدے حل کر دیے, سارے مسئلے حل کر دیے. میرے بھائیوں اس پر آپ غور فرمائیں. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں نے عزیر علیہ السلام کو عزت بخشی, کہ عزیر علیہ السلام کو کیسے عزت بخشی, کہ عزیر علیہ السلام کو اتنے سال نیند آئی اور اس کے بعد ان کو جاگ آئی, اور اس کے اوپر عزیر علیہ السلام کے ماننے والوں نے حضرت عزیر کو اپنا بیٹا مان لیا, اپنا خدا کا بیٹا کہہ دیا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عزت دی کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. تو انسان نے اسی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا, اور فرشتوں کو اللہ نے عزت دی تو فرشتوں کو انسان نے اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ جب میں کسی کو عزت دیتا ہوں, کسی کو برگزیدہ بناتا ہوں, تو انسان کا ہاضمہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی جنس بدل دیتا ہے, اس کی حیثیت بدل دیتا ہے, اس کا طریقہ اور کردار بدل دیتا ہے, اس کا نام بدل دیتا ہے. اب میں اپنے محمد مصطفیٰ کو عزت بخش رہا ہوں جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک معراج پہ کوئی نہیں گیا, آسمانوں پہ کوئی نہیں گیا, میرے دروازے پہ یہاں تک کوئی نہیں آیا, عرش کا دروازہ کسی نے نہیں کھٹکھٹایا, آسمانوں کو چیر کر میرے پاس کوئی نہیں پہنچا, سواریوں کے بغیر کوئی نہیں آیا, میری قدرت دیکھنے کوئی نہیں آیا, جنت دیکھنے کوئی نہیں آیا. یہ پہلا واقعہ ہے تخلیق دو عالم میں کہ میں اپنے ایک پیغمبر کو, آخری رسول کو عرش پہ بلا رہا ہوں. اب انسانوں کا ہاضمہ کمزور ہے, انسانوں کا ہاضمہ کمزور ہے. انسان اس میرے نبی کے آسمانوں پر بلانے سے کہیں میرے نبی کی جنس کی تبدیلی کا اعلان نہ کر دے. اس طرح فرشتوں کو میری بیٹیاں کہہ دیا, عیسیٰ کو میرا بیٹا کہہ دیا. اب میں اپنے اس محمد کو جو حقیقت میں سید الرسل ہے, حقیقت میں خاتم الانبیاء ہے, حقیقت میں سردار تو عالم ہے, حقیقت میں سید المرسلین ہے, میں نے اس کو نبیوں کا تاجدار بنایا ہے, لیکن میں اس کو اب عرش پر لے جا رہا ہوں. تو میں نے لے جانے سے پہلے اس کی حیثیت کو متعین کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہاضمہ درست رہے. اس کے نام کو متعین کرنا چاہتا ہوں. تو نام کیسے متعین کیا؟ کہ جب محمد مصطفیٰ کو خدا عرش پر لے جانے لگا تو اس وقت کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ, کہ رات تو رات میں لے گیا اپنے بندے کو, کہ یعنی میں جب لے گیا تو اس وقت بھی یہ میرا بندہ تھا. تو اوہا الى عبدہ ما اوہا, جب میں نے محمد کو واپس کیا اس وقت بھی یہ میرا بندہ تھا. اس کی جنس نہیں بدلی تھی, اس کی حیثیت نہیں, جس حیثیت میں نے رکھا تو میں نے تو بندے کو اشرف المخلوقات بنایا, میں نے فرشتے کو تو نہیں بنایا, میں نے کسی اور مخلوق کو تو نہیں بنایا. تو جس کو اشرف المخلوقات بنایا اس کی جنس بدلتے ہو, اس کا طریقہ بدلتے ہو, اس کی حیثیت بدلتے ہو. تمہارا ہاضمہ اتنا کمزور ہے. اللہ نے اس تھیوری کو, اس آیت میں سمجھایا ہے کہ نبی کو جب عرش پہ خدا لے جا رہا ہے اس کی حیثیت متعین کر رہا ہے, اور جب واپس کیا حیثیت متعین کر رہا ہے, حالانکہ اس سے پہلے سردار دو اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جا چکا ہے, شہادت کا تاج رکھا جا چکا ہے, عظمت کا تاج رکھا جا چکا ہے, اور فرعون کی چوٹی پہ اسے نبی بنایا جا چکا ہے, لیکن آج نبی کا لفظ نہیں بولا جاتا, حیثیت اس کی ذات کی متعین ہو گئی کہ میں عرش پہ لے گیا ہوں نبی بننے کی وجہ سے, کہ لیکن جب لے گیا تو بندہ تھا, جب واپس آیا تو سبحان الذي اسرا بعبده ليلا, سبحان الذي اسرا بعبده ليلا, رات و رات ایک رات ایک ہی رات میں اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام, مسجد حرام سے لے گیا, مسجد حرام سے لے گیا, اور لے جانے والا کون ہے؟ اللہ. لے جانے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ لے جانے والا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ مکے سے مدینے چلا گیا, کہا کسی نے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی کسی نے کہا کہ اللہ خانہ کعبہ سے آسمانوں پہ چلا گیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, اور جو ہر جگہ موجود ہوتا ہے وہ کسی جگہ جاتا نہیں ہے, اور جو کسی جگہ جاتا ہے وہ ہر جگہ نہیں ہوتا. فرمایا من المسجد الحرام, مسجد حرام سے لے گیا, یعنی مسجد حرام سے جب لے گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لے گیا تو وہاں وہی رہا, اور من المسجد الاقصى, مسجد الاقصى میں لے گیا, اور مسجد الاقصى میں کیوں لے گیا؟ کہ وہاں پہلے نہیں تھے. وہاں پہلے کیا کہا قرآن نے کہ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, مسجد الاقصى تک لے گیا, الى المسجد الاقصى. قرآن کہتا ہے کیوں لے گیا؟ لنريه من آياتنا, اس لیے لے گیا تاکہ میں اپنے پیغمبر کو عرش پہ لے جاؤں اور اس کو اپنی نشانیاں دکھلاؤں, اس کو وہ چیزیں دکھلاؤں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دکھلاؤں, اس کو وہاں لے جاؤں جہاں کسی اور کو نہیں لے گیا. اور میرے بھائیوں ایک بات پہ اور غور کرو, قرآن کی ایک اور آیت اسی عنوان پر, اور اس آیت کا مفہوم بیان کرنا بھی اس زمن میں ضروری ہے. قرآن پاک نے کہا ہے انا ارسلنا کا شاہدا, اے پیغمبر تو گواہ. شاہد کا کیا معنی؟
گواہ.
شاہد کا کیا معنی؟
گواہ.
عربی زبان میں شاہد کا معنی گواہ, اور یہاں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ شاہد کا معنی بھی گواہ ہے اور شہید کا معنی گواہ. شاہد اور شہید دونوں کا معنی ایک ہے عربی لغت میں, لیکن ایک آدمی اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے اسے شہید کہتے ہیں, لیکن شہید کا معنی گواہ اور شاہد کا معنی گواہ. فرق ہے دونوں میں, وہ فرق میں آپ کو سمجھاؤں کہ شاہد عربی میں کہتے ہیں گواہ ہو اور شہید بھی گواہ ہو. اللہ کے راستے میں جب ایک آدمی مارا جاتا ہے تو وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے, اور جب اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اللہ کی الوہیت کی گواہی دیتا ہے, اس لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے. شہید کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خدا کے حضور پہنچ کر اللہ کی گواہی دیتا ہے, اس لیے وہ شہید ہے. لیکن اس میں ایک علمی فرق ہے, اہل علم کو پتا ہے کہ شاہد جو ہے اس میں فاعل ہے اور شہید اس میں ست مشبہ ہے, اور ست مشبہ میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس میں گواہ بننے کی صلاحیت ہر وقت موجود ہے, اور شاہد ہے کہ جب کسی چیز کو دیکھا ہے دیکھ رہا تو اسی وقت گواہی دے رہا ہے. تو یہ ایک فرق ہے تھوڑا سا جو علمی رنگ میں, جس کی یہاں ضرورت نہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مانا دونوں کا ایک ہے, مانا دونوں کا ایک, مان ایک کا مانا ہے شاہد کا مانا گواہ, شہید کا مانا گواہ. اب دیکھیں قرآن پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا, قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتا ہے, کہتا ہے انا ارسلنا کا شاہدا, اے پیغمبر تو شاہد تو گواہ. سوال پیدا ہوگا کس چیز کا گواہ؟ اللہ اپنے رسول سے فرما رہے ہیں کہ اے رسول تو گواہ, کس چیز کا؟ اس کا ذکر نہیں, تو گواہ اللہ صلی اللہ کا شاہد تو گواہ, بس یہ کہا کہ تو گواہ. اور گواہ جو ہوتا ہے وہ اسی جگہ موجود ہوتا ہے جس کی گواہی دے رہا ہے, جس کی گواہی دیتا ہے اسی جگہ موجود ہوتا ہے. عدالتوں میں لوگ گواہی دیتے ہیں تو اس نے موقع پر جا کر دیکھا ہے اور گواہی دی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو براہ راست فرمایا انا ارسلنا کا شاہدا تو گواہ, اور باقی انبیاء کے بارے میں کہا کونوا شہداء تم گواہ ہو جاؤ. تم گواہ ہو.
یہ بھی قرآن میں ہے,
باقی نبی بھی گواہ ہیں. اچھا ایک ہم نماز میں پڑھتے ہیں, نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد عبدہ
رسول,
میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے. اچھا گواہی کے لیے ضروری ہے کہ بھی دیکھا ہو تو گواہی دے,
میں نے اور آپ نے تو رسول اللہ کو نہیں دیکھا تو گواہی کیسے دے رہے ہیں؟
مقابلے بہت بات ہے. تو گواہی کے لیے کیا ضروری ہے؟
دیکھیں
اور گواہی دیں. بغیر دیکھے کہ کیسے گواہی دیں گے آپ؟ لیکن میں نماز میں کہتا ہوں, آپ بھی نماز میں کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ ورسول, کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے رسول ہے. تو آپ نے حضور کو رسول بنتے دیکھا بلند آواز سے؟
نہیں
دیکھا. کسی نے آپ میں سے؟
نہیں
نہیں دیکھا. تو پھر کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ اشہد ان محمد عبدہ ورسول, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے رسول ہیں, اور میں نے تو نہیں رسول اللہ کو دیکھا اور آپ نے بھی نہیں دیکھا, تو گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ حالانکہ گواہ کا ضرورت گواہی وہی دے سکتا ہے کہ جو سامنے موجود ہو, جس نے دیکھا ہو گواہی وہ دے سکتا. اس کے بغیر گواہی ہے ہی نہیں. قرآن پاک کہتے ہیں انہار سننا کا شاہد ہے, پیغمبر تو گواہ ہے. اس میں کیا فرق ہے اور اس گواہی میں کیا فرق ہے؟ اس حقیقت سے پردہ اٹھاؤ تو آپ کو معراج سمجھ میں آئے گا کہ معراج کیا ہے. جو ہے نا آپ کی میرے بھائیوں, گواہی دو قسم پر ہوتی ہے. گواہی کتنے قسم پر ہوتی ہے؟ ایک گواہی ہوتی ہے, ایک ہے اینڈی گواہ, ایک کیا ہے اینڈی گواہ, اور ایک ہے نشانیوں کی گواہ. مثلا ایک آدمی خدا نہ خواستہ قتل ہوگا, اس قتل میں دو قسم کی گواہ ہوگی. ڈاکٹر بھی آ کر عدالت میں گواہی دیتا ہے, پولیس کا انسپیکٹر بھی گواہی دیتا ہے. حالانکہ پولیس کے انسپیکٹر اور ڈاکٹر نے قتل ہوتے نہیں دیکھا, نہیں دیکھا, پھر بھی وہ گواہ عدالت میں گواہی دے رہے ہیں. کیوں؟ کہ ڈاکٹر اور پولیس افسر نشانی کی گواہی دیتا ہے کہ میں نے لاش کو دیکھا, میں نے قتل کی نشانی کو دیکھا, وہ قتل کی نشانی کی گواہی دیتا ہے. اور ایک ہوتا ہے اینی گواہ, وہ کہتا جی میں نے فلاں لڑکے کو دیکھا تو اس نے چھڑا مار کر فلاں کو مار دیا, گولی مار کر مار دیا, تو اینی گواہ. تو اب یہاں سے معلوم ہوا کہ گواہی دو قسم پر ہے. گواہی کتنے قسم پر ہے؟ ایک اینی گواہ اور ایک نشانیوں کا گواہ. اب مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کہ گواہ کتنے قسم پر ہے؟ دو قسم پر, ایک اینی گواہی اور ایک نشانیوں کی گواہ. اب آپ دیکھیں تمام انبیاء اللہ کے گواہ, حضور بھی اللہ کے گواہ, تمام انبیاء تمام صحابہ حضور کے گواہ, اور ہم بھی حضور کے گواہ. ہم بھی کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے رسول ہیں, اور صحابہ بھی کہتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے رسول ہیں. صحابہ نے دیکھ کر گواہی دی, ہم نے نشانیوں دیکھ کر گواہی دی. وہ ایسے گواہ ٹھہرے اور ہم نشانیوں کے گواہ ہیں. باقی انبیاء نے خدا کی گواہی دی, حضور نے بھی خدا کی گواہی دی, اور قرآن کو براہ راست کہنا پڑا انا ارسلنا کا شاہدن, اے پیغمبر تو گواہ ہے. خالق میں ہوں گواہ, تو ہے مالک میں ہوں گواہ, تو ہے بجلی میں بناتا ہوں گواہ, تو ہے ہر جگہ موجود میں ہوں گواہ, تو ہے عزت میں دیتا ہوں گواہ, تو ہے ذلت میں دیتا ہوں گواہ, تو ہے ہر جگہ موجود میں ہوں گواہ, تو ہے عالم الغیب میں ہوں گواہ, تو ہے سمیع بصیر میں ہوں گواہ, تو ہے انا ارسلنا کا شاہدن. سب نبی بھی گواہ ہے, تو بھی گواہ ہے. تیرے اور نبیوں میں فرق ہے, دونوں میں فرق دیکھو کہ 124,000 انبیاء وہ بھی اللہ فرماتے ہیں میرے گواہ, اے محمد مصطفیٰ تم بھی میرے گواہ. گواہی گواہی میں فرق ہے, انہوں نے اور طرح گواہی دی, تو نے اور طرح گواہی دی, انہوں نے یہاں رہ کر گواہی دی, تو نے ادھر آ کر گواہی دی. اس پر آپ غور کریں کہ آدم نے اللہ کی گواہی دی, کس طرح آدم نے جنت سے نکل کر اللہ کی گواہی دی, نوح نے طوفان کی موجوں میں اللہ کی گواہی دی, زکریا نے پارے کے نیچے گواہی دی, ابراہیم نے آتش نمرود میں گواہی دی, اسماعیل نے چھری کے نیچے آ کر گواہی دی, ایوب نے آزمائش میں آ کر گواہی دی, یونس نے مچھلی کے پیٹ میں گواہی دی, عیسیٰ نے جیل میں جا کر گواہی دی, یوسف نے کنویں میں گر کر گواہی دی, یعقوب نے 40 سال رو کر گواہی دی, عیسیٰ نے جیل میں آ کر گواہی دی, اور اے محمد تو نے عرش پر آ کر گواہی دی. اس لیے قرآن نے کہا اتنا ارسلنا کا شاہدن, اے پیغمبر تو گواہ ہے, یعنی تیری گواہی کو خاص طور پر میں نے اس لیے ذکر ذکر کیا کہ تو عرش پر آیا، تو نے میری قدرتوں کو دیکھا، میری جنت کو دیکھا، میری دوزخ کو دیکھا، میری قدرت تک پہنچا، جبریل نیچے رہ گیا تو اوپر آ گیا، انبیاء نیچے رہ گئے تو اوپر آ گیا، کائنات نیچے رہ گئی تو اوپر آ گیا، ساری دنیا نیچے رہ گئی تو اوپر آ گیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جبریل امین جو رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ کر نیچے آئے، تو جبریل نے جو کہا شیخ صادی نے اسے نقل کیا ہے کہ شیخ صادی نے جبریل کی زبان میں کہا کہ حضور نے پوچھا تھا کہ ادھر دوستی مسلسل آتی، انعامت میں صحبت کی رات آتی، تو اگر میرا دوست ہے نیچے سے میرے ساتھ اوپر آیا ہے لیکن اب میرا ساتھ کیوں چھوڑتا ہے، تو جبریل نے کہا تھا اگر تم وہ یکسر بدتر کرم کرو گے تجلّہ میں سوزا کرم، میں ایک پر بھی اوپر ہوتا ہوں اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا دیتی ہے، وہاں عرش پر جا کر جبریل نیچے رہ گیا تو اوپر آ گیا، تو اوپر کیوں آیا؟ اس لیے کہ ان عرش اللہ کا شاہدن تو گواہ تھا، موقع کے گواہ کو اوپر آنا پڑتا ہے، موقع کے گواہ کو ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے، موقع کا گواہ نشانیاں نہیں دیکھتا وہ اصل چیز کو دیکھتا ہے، گواہی تو نے بھی دی، گواہی نبیوں نے بھی دی، نبیوں نے نشانیوں سے گواہی دی، تو نے عرش پر آنا پڑا، اتنا عرش اللہ کا شاہدن، اتنا عرش اللہ کا شاہدن، اے پیغمبر تو گواہ، اور میں اس سے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں کہ اسی طرح میں نماز میں کہتا ہوں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، میں نے تو حضور کو نہیں دیکھا لیکن میں نشانیوں کا گواہ ہوں، اور اینی گواہ کون ہے؟ اینی گواہ صدیق اکبر، اینی گواہ کون ہے؟ صدیق اکبر، اور اینی گواہوں کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ کیا ہے؟ دعویٰ ہے، یہ مقدمہ ہے، یہ استناسا ہے، یہ اعلان ہے، یہ توثیق ہے، یہ چیلنج ہے، یہ دستاویز ہے، یہ اصول ہے، اور یہ کلمہ اول ہے، اس پر آپ غور کریں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ دعویٰ ہے، اس دعوے کا اس بات بغیر گواہ کے نہیں ہو سکتا، اور آگے گواہوں کا ذکر کیا للذین معہ، گواہ وہ ہیں جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہیں، جو ہر وقت نبی کے ساتھ، اچھا جس طرح کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ میں اکیلا لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے تھا، اکیلا لا الہ الا اللہ کیوں نہیں، لا الہ الا اللہ اکیلا، لا الہ الا اللہ خدا کی الوہیت کا ذکر کر رہے ہیں، اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا ذکر کیوں کیا؟ کہ لا الہ الا اللہ خدا کی الوہیت کا مقدمہ ہے، محمد رسول اللہ بطور گواہ کے ساتھ ہے، یعنی اللہ ایک ہے گواہ محمد ہے، خدا ایک ہے گواہ محمد ہے، خدا خالق ہے گواہ محمد ہے، خدا مالک ہے گواہ محمد ہے، خدا قادر ہے گواہ محمد ہے، خدا عالم الغیب ہے گواہ محمد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام ایسے بنایا، گواہیوں پر کائنات کو کھڑا کر دیا کہ دنیا کی کوئی عدالت دیکھے سول کورٹ میں گواہ نہ ہو مقدمہ خارج، ہائی کورٹ میں گواہ نہ ہو مقدمہ خارج، سپریم کورٹ میں گواہ نہ ہو مقدمہ خارج، تو اللہ نے پوری دنیا کا نظام گواہوں پہ کھڑا کیا، جب گواہوں پہ کھڑا کیا تو کائنات نے اپنا گواہ محمد کو بنایا، محمد کا گواہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا گواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہاں سے بات شروع کی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، گواہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ، تو محمد اللہ کے رسول ہے، اگر تمہیں یقین نہ ہو تو محمد سے پوچھو، اگر یقین نہ ہو تو محمد مصطفیٰ کی زندگی سے پوچھو، اگر یقین نہ ہو تو محمد مصطفیٰ کی عظمت سے پوچھو، اور محمد مصطفیٰ کی عظمت کا اقرار کرو، اور پھر یہ بات یاد رکھیں جو گواہ ہوتا ہے اس گواہ کی گواہی کے لیے اس گواہ کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ کائنات میں دنیا میں جتنے بھی گواہ ہیں عدالت گواہ سے پوچھتی ہے تیرا نام کیا ہے، عدالت گواہ سے پوچھتی ہے تو رہتا کہاں ہے، عدالت گواہ سے پوچھتی ہے تیرا کردار کیا ہے، تیرا نام کیا ہے، تیرے بھائی کتنے، یہ پوچھتی ہے یا نہیں پوچھتی، کیوں کہ اینی گواہ کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، جو اینی گواہ ہوتا ہے اس کا ذکر بڑے اچھے لفظوں میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ مقدمہ دعوے کا اس پہ کھڑا ہے، اس کی گواہی پہ کھڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا گواہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تو محمد رسول اللہ کو بطور گواہ کے کائنات میں پیش کیا، اور گواہ کا تعارف قرآن میں کرایا، اب آپ دیکھیں حضور کے چہرے کا ذکر آیا قرآن نے، وہ گواہ کہا کیونکہ حضور گواہ ہے، حضور کی ظروفوں کا ذکر آیا قرآن نے، واللیل کہا حضور کے سینے کا ذکر آیا قرآن نے، الگ نشر الگ صدر کہا حضور کے کردار کار کا ذکر آیا, قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ کو سوت الحسن کہا, حتیٰ کہ حضور کے دانتوں کا ذکر آیا, قرآن نے یاسین کہا, حضور کے آنکھوں کا ذکر آیا, قرآن نے مادہ کا البصر وما طغیٰ کہا, حضور کی رحمت کا ذکر آیا, قرآن نے وما صلی اللہ کے اللہ رحمت للعالمین کہا, حضور کے اخلاق کا ذکر آیا, قرآن نے انک علی کل شیء قدیر کہا, حضور علیہ السلام کی نبوت کا ذکر آیا, ختم نبوت کا, قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, حضور کی رحمت کا ذکر آیا, قرآن نے وما صلی اللہ کے اللہ رحمت للعالمین کہا, حضور علیہ السلام کی عظمت کا ذکر آیا, تو قرآن نے انک صلی اللہ کا شاہد کہا, مبشر کہا, نذیر کہا, داعی للہ کہا, باذن ہی و سراج المنیر کہا. کیوں؟ حضور گواہ, حضور گواہ, اور گواہ صاف ہونا چاہیے, گواہ کا کردار صاف ہونا چاہیے, گواہ کی عظمت کو صاف ہونا چاہیے, گواہ ہر وقت موجود ہونا چاہیے, گواہ کے مقدمے پر جانا چاہیے, جس جگہ کی وہ گواہی دے رہا وہاں اس کو پہنچنا چاہیے. تو گویا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کی الوہیت کے گواہ تھے. تو خدا نے بڑے اہتمام سے 15 سپارے کا آغاز اس سے کیا, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, میں محمد مصطفیٰ کو جو میرا بندہ ہے اس کو میں لے گیا راتوں رات مسجد اقصا سے, مسجد حرام سے مسجد اقصا پہ لے گیا, مسجد اقصا سے عرش مولا پہ لے گیا. کیوں لے گیا؟ ہمیں نہیں سمجھ میں آتی تھی. میرے بھائیو اب اس کو دیکھو کہ وہ مقدمہ جو محمد مصطفیٰ کا, محمد رسول اللہ قرآن نے کہا محمد رسول اللہ, اور آگے کیا کہا, والذین معہ, والذین والذین معہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. کون سا گواہ ہے؟ والذین معہ, جو ہر وقت نبی کے ساتھ, جو ہر وقت نبی کے ساتھ. علماء کہتے ہیں کہ اس والذین معہ کا فرد کامل سیدنا صدیق اکبر, سیدنا والذین معہ کا فرد کامل کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر, کہ جو ہر وقت نبی کے ساتھ, ہر وقت نبی کے ساتھ. ان کی میت کا ذکر بھی تھوڑی دیر کے بعد کرنا چاہتا ہوں. آپ توجہ فرمائیں, حضور علیہ السلام کی عظمت شان اور اس گواہی پہ غور کریں کہ یہ گواہی کتنی اونچی ہے کہ اللہ نے اپنی گواہی کو ثابت کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کو کتنا مرتبہ دیا, کتنا اعزاز بخشا, کتنی بلندی بخشی, کتنا مرتبہ بخشا, اور اس گواہ کو کیسے سنوارا گیا, اس گواہ کو کیسے بنایا گیا, اس گواہ کی عظمت کا کیسے اعلان کیا گیا, اس گواہ کی رفعتوں کو کیسے منوایا گیا, اس گواہ کا شہرہ پوری دنیا میں کیسے پھیلایا گیا, اس گواہ کے چہرے کا بھی ذکر کیا, آنکھوں کا بھی ذکر کیا, کردار کا بھی ذکر کیا, کپڑے کا بھی ذکر کیا, اس کی عظمت کا ذکر کیا, حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا ذکر قرآن نے کیا. اور کیا کہا, لا اقسم بهذا البلد, اے پیغمبر مجھے تیرے شہر کی قسم. شہر کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے, وہاں عرفات کا میدان ہے, وہاں مقام منام الجلسہ ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, کعبہ تو پہلے بھی تھا, پہلے قسم کیوں نہیں کھائی؟ اور عرفات تو پہلے بھی تھا, پہلے قسم کیوں نہیں کھائی؟ وہاں مقام منام الجلسہ تو پہلے بھی تھا, پہلے قسم کیوں نہیں کھائی؟ اس لیے کہ وہ انت ہند بهذا البلد, کہ تیرے نبوت والے نورانی قدموں کی تلیاں مکے کی دھرتی پہ لگ چکی ہیں. اس لیے آج میں خانہ کعبہ اور مکے کی قسم, یہ قسم کھانا اس گواہ کی عظمت, اور گواہ کی عظمت, اور گواہ کی عظمت کا اعلان حضور علیہ السلام آسمانوں کی تشریف لے گئے. قرآن کیا کہتا ہے, لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, آیت کا معنی ہے نشانی, آیاتِنَا اپنی نشانیاں, لِنُرِيَهُ میں اپنے رسول کو آسمانوں پہ کیوں لے گیا, تاکہ میں اپنا آپ دکھاؤں, تاکہ میں اپنی نشانیاں دکھاؤں, تاکہ میں اپنی عظمت کو دکھاؤں, تاکہ میں اپنی بلندیوں کو دکھاؤں, میں اپنی وہ رفت دکھاؤں جو کائنات میں کسی کو پتا نہیں, وہ دکھاؤں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے, ان نشانیوں کو سن, تمہاری باتوں کو سنتا ہے, اللہ خود دیکھتا ہے. اس لیے اللہ نشانیوں کو نبی کو دکھانا چاہتا ہے. حضور آسمانوں پہ تشریف لے گئے, علماء نے بڑی باتیں لکھی ہیں. علماء کہتے ہیں پہلے آسمان پہ گئے, پھر دوسرے پہ گئے, پھر تیسرے پہ گئے, پھر چوتھے پہ گئے, انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں, انبیاء موجود تھے, انبیاء راستے میں موجود تھے, لیکن اس سے پہلے حضور مسجد اقصی میں تھے. تو حضرت جبرائیل امین مسجد اقصی میں پہنچے, تو مسجد اقصی میں حضور علیہ السلام کو لے کر گئے, تو وہاں انبیاء کی قطاریں لگی ہوئی تھیں, صفیں بندی ہوئی تھیں, انبیاء قطاروں میں کھڑے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے صفیں چیر کر آگے بڑھے. انبیاء موجود تھے, لیکن یہاں یہ بھی نقطہ دنیا کو بتا دیا گیا کہ جہاں نبی حضور علیہ السلام موجود ہوتے ہیں یا کسی اور کی طاقت نہیں کہ مسلح پہ آ کر کھڑا ہو. دیکھیں 124,000 انبیاء کا انبیاء موجود تھے مسجد اقصا کے اندر اور حضور تشریف لائے, کسی اور کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ مسلح پر آئے کیونکہ حضور آ گئے تھے اور حضور مسلح پہ تشریف لائے. آج تک رسول اللہ خاتم الانبیاء تھے لیکن آج نبیوں کی امامت کر کے حضور کے سر پہ امامت انبیاء کا تاج رکھ رہے
ہیں.
میرے بھائی حضور نے امامت کرائی اور امامت کے بعد حضور آسمانوں پر جانے. اب دیکھیں وہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے, وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی, تمام انبیاء. لیکن حضور جب چوتھے آسمان پہ پہنچے تو وہاں بھی ملاقات ہوئی عیسیٰ علیہ السلام سے اور انبیاء سے بھی ملاقات ہوئی. علماء کہتے ہیں کہ نبی تو پہلے یہاں موجود تھے, یہاں کیسے چلے گئے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وجود مثالی تھا. دیکھیے یہاں گلاسکو کے اندر مثال کے طور پر وزیر اعظم نے آنا ہو تو اس کے بعد یہاں پر گلاسکو کے جو لارڈ میئر ہیں وہ یہاں موجود ہوں گے. لیکن اسی وزیر اعظم نے اگر اڈمبرے جانا ہو تو جب وہ اڈمبرے وزیر اعظم پہنچے گا تو وہی لارڈ میئر وہاں بھی موجود ہوگا تاکہ وہاں جا کر استقبال کرے. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال سے میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسی طرح حضور علیہ السلام جب مسجد اقصا میں پہنچے تو انبیاء کی پوری جماعت آئی نبی کا استقبال کرنے, لیکن جب حضور آسمانوں پہ پہنچے تو اللہ نے وجود مثالی سے تمام انبیاء کو آسمانوں پہ رسول اللہ کے استقبال کے لیے پہلے سے کھڑا کر دیا. کیوں کہ گواہ عرش پہ آ رہا ہے اور گواہ کی گواہی کا اعلان عرش پر بھی ہو فرش پر بھی ہو. انا ارسل اللہ کا شاہد, انا ارسل اللہ کا شاہد, اے پیغمبر تو گواہ. اب اس رسول کی عظمت کو دیکھو, حضور ساتویں آسمان پہ چلے گئے, اوپر گئے, جبرائیل امین نے حضور کا ساتھ چھوڑ دیا. علماء نے ساری باتیں بیان کی. حضور علیہ السلام جب عرش پر پہنچے, اللہ کی خدمت پہ پہنچے, کیا ہوا مجھے نہیں پتا. قرآن یہ کہہ کر خاموش ہے کہ اوہا الہ عبدی کی باؤ ماں, جو اللہ نے اپنے بندے کو دینا چاہا دے دیا, تمہیں کیا تکلیف ہے, کسی اور کو کیا تکلیف ہے, کوئی اور کیا کہے گا کہ کیا دیا. جتنا علم خدا نے نبی کو چاہا دے دیا, جتنے کمال چاہے دے دیے, جتنی عظمتیں چاہے دے دی, جتنی رفاتیں چاہے دے دی. تفصیل نہ قرآن نے بیان کی ہے نہ حدیث نے بیان کی ہے. میرے بھائیو اللہ اور رسول کا معاملہ تھا گواہ اور عظمت سے خدا بندی کا معاملہ تھا. ایک طرف گواہی تھی, ایک طرف الوہیت تھی. الوہیت اور گواہی میں کیا تلازم تھا یہ قرآن کہہ کر خاموش ہے. الى عبده ما هو.
سبحان اللہ.
میرے بھائیو حضور علیہ السلام آسمانوں پہ پہنچے, سات آسمانوں پہ اتر گئے اور جبریل امین نے ساتھ چھوڑ دیا. جبریل نیچے رہ گئے, جبریل نیچے رہ گئے. فرشتوں کے سردار, نوریوں کے سردار نیچے اور انسانوں کے سردار اوپر. انسانوں کے سردار اوپر. اور وہاں کیا ہوا اس کی تفصیل تو نہیں ہے, لیکن حضور نے جاتے سب سے پہلے اللہ کی خدمت میں تین تحفے دیے. کتنے تحفے؟ تین تحفے. پہلا تحفہ التحیات للہ. یہ تحیات آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ کہاں ہے, یہ عرش کا کلام ہے. عرش کا یہ نماز میں ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتے ہیں نا, لیکن یہ کہاں کا واقعہ ہے, یہ عرش کا واقعہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خدمت میں تین تحفے پیش کیے. التحیات, پوری دنیا کے تحفے. التحیات للہ اللہ کے لیے, والصلوات پوری دنیا کی رحمتیں اللہ کے لیے, والطیبات ساری کائنات کی پاکیاں ہیں اللہ تیرے لیے. کتنے تحفے دیے؟
تین
تحفے.
التحیات للہ,
والصلوات والطیبات. تحفے کتنے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکم ایھا النبی. وہاں رسول اللہ موجود تھے تو اللہ نے جواب دیا. اللہ کے رسول نے تین تحفے دیے, جواب میں اللہ نے بھی تحفہ دیا. اور وہ تحفہ کیا تھا؟ السلام علیکم ایھا النبی, اے نبی تجھ پر سلام ہو, رحمت اللہ وبرکاتہ ہو, تجھ پر سلام ہو, تجھ پر رحمت ہو, وبرکاتہ ہو, تجھ پر رحمت برکت ہو. تو جواب میں اللہ نے کتنے تحفے دیے؟ نبی نے کتنے تحفے دیے؟ اور اللہ نے کتنے دیے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا. جب اللہ نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی, اے نبی تجھ پر سلام ہو, تو نبی نے خود فرمایا السلام علینا. مطلب اکیلے پر نہ ہو, میں حبشے کے بلال کو چھوڑ کے آیا ہوں, میں صحابہ کو چھوڑ کے آیا ہوں, میں ساری امت کو چھوڑ کے آیا ہوں. السلام علینا سارے صحابہ پر وعلی عباد اللہ الصالحین.
اللہ تیری طرف سے تمام. تو یہ پیغمبر علیہ السلام نے اس امت کو فراموش کیا عرش پہ جا کر؟ تو یہ تحفہ. اب تحفے تو ہو گئے برابر, تو اللہ تعالیٰ نے ایک علیحدہ تحفہ دیا اور وہ تھا نماز کا. کس کا تحفہ تھا؟ کس کا تحفہ تھا؟ نماز کا. اور پہلی مرتبہ ہی 50 نمازیں دی. کتنی نمازیں؟
50.
تو زبان سے تم کہتے ہی نہیں ہو کہ نہیں پڑھنی نہ پڑ جائے. تو اللہ نے دل دیو پڑھنی ہے تو پانچ ہی پہن لو, گھر سے کرو. کتنی نمازیں ہیں؟ 50. ملی کتنی؟ دی کتنی؟ 50. دی کتنی؟ 50. اور اگر 50 ہی ہوتی کیا ہوتا؟ بڑی برکت ہوتی, پھر بھی برکت ہوتی, پھر بھی اللہ توفیق بخشتا اگر 50 ہوتی. غور کرو, توجہ کرو, 50 نمازیں دی اللہ کو. اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس خدا نے 50 نمازیں نبی کو دی, اس کو پتا تھا کہ بعد میں 5 رہ جائیں گی, پہلے 50 کیوں؟ ٹھیک ہے, پتا تھا نا اللہ تعالیٰ کو, وہ اللہ کو تو پتا تھا نا, اللہ کو پتا تھا کہ بعد میں رہ جائیں گی 5. حضور علیہ السلام آسمانوں سے نیچے آئے, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, انہوں نے فرمایا میری امت نے تو 3 نہیں پڑھی, وہ اپنے والے اگے ہو رہے ہیں, وہ سرے اگے. خیر رہا, میری امت نے تو 3 نہیں پڑھی نا, تو یوں تو بجا رہا ہے. خیر رہا, حضور علیہ السلام واپس تشریف لے. اب آپ دیکھیں یہ قابل غور بات کہہ رہا ہے, اس میں معراج کی حقیقت ہے اور معراج کی فلسفی ہے. قرآن نے جو بیان کی ہے کہ 50 نمازیں پیغمبر کو دیں, اور حضور علیہ السلام جب واپس گئے تو 45 رہ گئی. کتنی رہ گئی؟
45.
جس خدا نے 45 باقی رکھی اس کو پتا ہے کہ آخر میں 5 رہ جائیں گی, وہ پہلے ہی 45 معاف کر دیتا, رہتی 5. یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ اللہ کو تو پتا تھا تو رہ جائیں گی. ایک آدمی مجھے کہنے لگا خانوال میں, میں برسہ پہلے تقریر کر رہا تھا, تو اس نے کہا جناب اس لیے اللہ نے 50 دی تاکہ رہے 5, ثواب 50 کا ملے, تاکہ ثواب. میں نے کہا یہ بات نہیں, اللہ تعالیٰ اگر پہلے 5 دیتا ثواب 50 کی بجائے 500 کا دیتا, اللہ کو کوئی روک سکتا؟ یہ کیا بات ہے؟ حضور علیہ السلام آسمانوں پر گئے, 45 پھر 40 پھر 35 پھر 30 پھر 25 پھر 20 15 10 پھر کتنی رہ گئے؟ 5. ایک بندہ کہنے لگا تقریر مینو کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا رب چلا کر گئے, ایک پھیرا اور اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرو. ہمارا ذہن ایسا بن گیا نا جی, اللہ معاف فرمائے, کہ یہ 5 نمازیں اللہ کا تحفہ ہے. تحفہ بھائی, دنیا میں تحفے آپ دیتے ہیں عیدوں کے موقع پر, یہ کرسمس ہے, گوروں نے کتنے تحفے دیے اور کہتے ہیں جی فلاں کا تحفہ ہے, بادشاہ کا تحفہ ہے, فلاں کا, لیکن ایک تحفہ پروردگار دے رہا اور دے بھی اپنے محمد مصطفیٰ کو, اور دے ہمارے لیے رہا, ہمارے لیے, اور ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں, ہمارے اس کی کوئی قدر نہیں. کام دکان نہیں بند کرنی, نماز گئی, کاروبار بند نہیں کرنا, نماز گئی چند ٹکوں کے لیے, چند پاؤنڈوں کے لیے, چند روپوں کے لیے, اللہ کا بلانا چھوڑ دیا, اللہ کے دروازے پہ آنا چھوڑ دیا, اللہ کے اس تحفے کو ریجیکٹ کر دیا, مسترد کر دیا, چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کا تحفہ, تحفہ نبی کو دیا اللہ نے. دینے والے نے کتنی نمازیں دی؟
50.
رہ گئے کتنی؟ کیوں پہلے کیوں نہیں 5 دی؟ اس پہ غور کریں, جس عرش پر آج تک کوئی نہیں جا سکا, جس عرش پر آج تک کوئی نہیں جا سکا, اس عرش پر رسول اللہ تو پہلی مرتبہ گئے تھے. اور دعا کا جو مقام ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ جہاں کی وہ گواہی دے رہا ہے وہاں ایک ہی مرتبہ جا کر گواہی دے دے, نہیں,
اس کو اس جگہ سے شناسائی ہونی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں 50 نمازیں دوں گا بعد میں 5 رہ جائیں گی, لیکن اس اسما میں اپنے محمد مصطفیٰ کو عرش پہ ایسے لے جاؤں گا کہ جس عرش پر آج تک کوئی نہیں جا سکا, وہ عرش تو میرے محمد کا گھر ہے. کبھی نبی آتا ہے, کبھی جاتا ہے, کبھی آتا ہے, کبھی جاتا ہے, اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے اے پیغمبر تو اللہ کا گواہ, اور اللہ کی گواہی کے لیے تو عرش پر بلا روک ٹوک آ رہا ہے, اور تیرے سر پہ انبیاء کی سرداری سرتاجی اور انبیاء کی سرداری کا تاج ہے. میرے بھائیوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسالت, اس رسالت کا جو مقدمہ, اس کا گواہ کون؟ اللہ کی الوہیت کے گواہ محمد رسول اللہ کون ہے؟
محمد رسول اللہ.
اور محمد رسول اللہ کی جو رسالت ہے اس کے گواہ کون ہے؟ قرآن کہتا ہے والذین معه والذین
معه,
اعلان کیا ہے؟ محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, یہ دعویٰ. اس پر اللہ نے گواہ دیا, گواہ کیا دیا؟ والذین معه, جو نبی کے ساتھ ہیں, اور وہ 144,000 صحابہ ہیں جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہیں, جو ہر وقت نبی کے. لیکن صدیق اکبر ان صحابہ میں فرد کامل ہے نبی کے ساتھ ہونے میں. کیسے؟ آپ کو جو کرتے ہیں 144,000 صحابہ صدیق اکبر سے زیادہ پیغمبر کی صحبت میں کوئی نہیں رہا, صدیق اکبر سے زیادہ نبی کی صحبت میں کوئی. کیسے؟ جب صدیق اکبر رسول اللہ کے دوست بنے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 18 سال, کتنی عمر؟
18 سال.
اور جب صدیق اکبر ساری زندگی نبی کے ساتھ گزارتے ہیں اور حضور کی وفات ہوئی تو صدیق اکبر کی عمر کی 61 سال, کتنے سال؟ 61 سال. اب آپ دیکھیں, جب صدیق اکبر نبی کے دوست بنے حضور کی عمر تھی 20 سال, صدیق اکبر کی عمر تھی 18 سال, اور صدیق اکبر نے پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ دیکھا 18 سال کی عمر سے 61 سال کا, کتنے سال کا؟
61 سال.
دوسرے نمبر پہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ جو قریب رہے وہ حضرت علی, کس بنیاد پہ؟ اب آپ دیکھو تو حضرت علی جب رسول اللہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی کی عمر تھی 2 سال, کتنی عمر تھی؟ ابو طالب نے جب پرورش کے لیے حضرت علی کو رسول اللہ کے گھر بھیجا تو عمر کتنی تھی؟
2 سال.
اور جب حضور کی وفات ہوئی حضرت علی کی عمر تھی 29 سال. تو گویا کہ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا 27 سال, اور حضرت ابو بکر صدیق نے پیغمبر کو دیکھا 41 سال, صدیق اکبر نے نبی کو دیکھا 18 سال کی عمر سے 61 سال. تو گویا کہ صدیق اکبر فرد کامل ہے رسول اللہ کی نبوت کی گواہی کا, کہ صدیق سب سے زیادہ نبی کے ساتھ رہا اور صدیق نبی کی گواہی دے رہا, محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول, والذین معه, جو ہر وقت نبی کے ساتھ, اور اس کا فرد کامل صدیق اکبر, کہ صدیق اکبر ہر وقت نبی کے ساتھ, صدیق اکبر ہر وقت کیسے ساتھ ہے؟ توجہ کرو, معراج کی رات جبریل امین نے تو کہہ دیا کہ میں آپ کا ساتھ آگے نہیں دے سکتا, لیکن یہ تو بتائیں کہ کوئی موقع رسول اللہ کی زندگی میں ایسا آیا کہ صدیق اکبر نے کہا ہو کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا؟ کیوں؟ جبریل نے کہا کہ میں اے اللہ کے رسول آپ کو یہاں چھوڑتا ہوں, لیکن صدیق نے تو کبھی یہ نہیں کہا. کیوں؟ کہ جبریل رسول اللہ کا گواہ نہیں تھا اور صدیق رسول اللہ کا گواہ, اور گواہ جس کی گواہی دیتا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا, اس گواہی سے پیچھے نہیں آتا, اس پہ آپ غور کریں. تو حضور کی زندگی میں دو واقعات بڑے عجیب ہوئے, ایک معراج کا واقعہ اور ایک ہجرت کا واقعہ. معراج کی رات حضور نے عرش کا سفر کیا, اس کا سفر کیا
عرش,
اور ہجرت کی رات رسول اللہ نے فرش کا سفر کیا یعنی مدینہ کا سفر کیا, مدینہ منورہ. معراج کی رات حضور کے ساتھی بنے جبریل امین, اور ہجرت کی رات ساتھی بنے
صدیقی.
ان دونوں کی رفاقت کو دیکھیں, جو معراج کی رات ساتھی تھا اس نے راستے میں کہا میں آگے نہیں جاتا, اور وہ ہجرت کی رات ساتھی تھا وہ آج قبر میں بھی نبی کے ساتھ.
سبحان اللہ,
اس گواہی کو دیکھو, اس عظمت کو دیکھو. اور میں کہتا ہوں امت مسلمہ کا عقیدہ ہے, اہل سنت اس پر اتفاق کہ صدیق اکبر کو وہ مقام کائنات میں ملا جو جبرائیل امین کو نہیں ملا. وہ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ معراج کی رات تو حضور نے آسمانوں پر جانا تھا تو حضور کو جگانے کے لیے جبریل آیا, آئی یا نہیں
آئی؟
جبریل نے حضور کو آ کر جگایا یا نہیں جگایا؟ تو معراج کی رات جب نبی نے جانا تھا تو نبی کو جگانے کے لیے جبریل آئے, لیکن ہجرت کی شب جب نبی نے جانا تھا تو صدیق کو خود نبی جگا رہا ہے. اس گواہ کو دیکھو, یہ نبی کا سچا گواہ ہے. گواہ کی عظمت کو دیکھو کہ گواہ کے پاس چل کر محمد مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے. ایسا بھی کائنات میں کوئی گواہ ہوگا کہ وہ دنیا کا سردار اس کے دروازے کے کھڑا ہے؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے دروازہ کھٹکھٹایا, خدا چاہتا تو پہلے ابو بکر کو کسی ذریعے سے بتا دیتا کہ نبی آ رہے ہیں, دروازہ کھول دو, اندھیری رات ہے, نبی کے پیچھے جاسوس لگے ہوئے ہیں, کافر لگے ہوئے ہیں, تو دروازہ رسول اللہ کو کھٹکھٹانا نہ پڑے. لیکن علامہ شبلی نے لکھا کہ نبی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اس فضا نے وہ دروازے کی کھٹکھٹاہٹ کو سنا. اور دنیا میں ایک ہی تو دروازہ ہے کہ جو دروازہ رسول اللہ نے کھٹکھٹایا ہو, اور وہ صدیق اکبر کا ہے. ابو بکر نے کو جب پتا چلا, ابو بکر نے آواز دی, من دکل راہ, کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ آواز آئی, انا محمد رسول اللہ, میں محمد رسول اللہ ہوں. حدیث میں آتا صدیق نے جوتا نہیں کرتا, آگے ہی آئے اور آ کر بنا فضا کا امید بھی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے, آپ چل کے آئے ہیں, مجھے حکم کر دیتے میں سر کے بل تیرے قدموں پہ آ جاتا. حضور نے فرمایا ابو بکر میں آیا نہیں بھیجا. آج اللہ نے فرمایا ساری دنیا تیرے دروازے پہ چل کے جاتی ہے اور تم ہجرت کی رات صدیق کے دروازے پہ چل رہے. اور دیکھو کہ معراج کی رات جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو جبرائیل امین براق لینے چلے گئے. براق لینے گئے یا نہیں گئے؟ لیکن ہجرت کی رات جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر براق نہیں لینے گئے, خود نبی کی سواری پر. یہ گواہی انا محمد رسول اللہ والذین معہ, یہ گواہی کا فرد کامل ہے صدیق کے کہ خود سواری کرتا ہے. کوئی بھلا بندے بھی بندوں کی سواری کرتے ہیں. اور پھر وہ رسول, حضور نے فرمایا ایک نبی کا بوجھ 40 بہشتی مردوں کے برابر ہوتا ہے اور ایک بہشتی مرد کا بوجھ 1000 مردوں کے برابر ہوتا ہے. لیکن ہجرت کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پہ صدیق اکبر نے اٹھایا, 40,000 مردوں کا بوجھ ابو بکر نے اٹھایا. کیسے اٹھایا؟ ابن حجر اسقلانی نے پوچھا, ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ صدیق اکبر سے پوچھا گیا اتنا بڑا رسول کا بوجھ, نبی کا بوجھ تم نے اٹھایا کیسے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا جب محروم ساتھ ہوتا ہے نہ رات کا پتہ چلتا ہے نہ بوجھ کا پتہ. محمد رسول اللہ والذین معہ, محمد اللہ کے رسول ہیں اور صدیق ہر وقت نبی کے ساتھ, صدیق ہر وقت نبی کے. میرے بھائیوں اس گواہی پہ غور کرو, یہ گواہی ہے. تو اس پورے معراج کے واقعہ نے گواہوں کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اپنا گواہ بنایا اور آسمانوں کے جو رسول اللہ کو طلب کیا وہ اپنے گواہ کے طور پر طلب کیا, اور اس کے بعد جس رسول کو طلب کیا گیا پھر اس رسول کی جب گواہی کا موقع آیا تو جس شخص نے سب سے زیادہ اس کی گواہی دے دی تھی اس کو کیا مرتبہ ملا کہ 27 جنگوں میں وہ صدیق نبی کے ساتھ ہے. میرے بھائیوں اس پر آپ غور کریں. یہ وہ بات میں کہہ رہا ہوں جو 1400 سال کے مفکرین کی کتابوں کا نچوڑ ہے کہ ابو بکر صدیق رسول اللہ کے سب سے پہلے گواہ، سب سے بڑے گواہ، سب سے بڑی عظمتوں والے، لیکن آپ نے، آپ کا ابو بکر صدیق سے تعلق کتنا تھا؟ علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا، صدیق یار و یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے رسم محبت استوار، صدیق جب طلب کسی دل میں نہ آئیں گے، اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے پاس آ۔ یہ شاعر مشرق کا کلام ہے اور بڑا بے مثال کلام ہے۔ شاعر مشرق نے یہ بھی کہا، پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول۔ یہ بھی شاعر مشرق نے کہا۔ اور میرے بھائیوں اس پہ غور کریں کہ صدیق کو اللہ نے کتنی بڑی عظمت عطا کی۔ میں کہتا ہوں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، دیکھیں نماز روح میں فرمایا پڑھیں، آپ پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھو روزہ رکھ رہے ہیں، حج کرو حج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، سارے صحابہ نے یہ کام کیا، لیکن اس گواہ کے کی گواہی کا عروج نقطۂ انتہا تہا تک پہنچا کہ اللہ نے صدیق اکبر کی خصوصیات کو نبی کی خصوصیات سے ملایا، جس کو خسرو پرویز نے کہا، خسرو نے، امیر خسرو نے لکھا، من تو شدم تو من شدی تن من تن شدم تو جا شدی تا قسم کو یا دی من دی کرم تو دی کری۔ وہ کیسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں پوری زندگی جو حضور نے حکم دیا صدیق نے پورا کیا، لیکن بعض ایسے کام تھے جو صدیق کے اختیار میں نہیں تھے پورے کرنے، وہ اللہ نے پورے کر دیے۔ مثلا حضور کو اللہ نے عمر دی 63 سال، صدیق کو بھی عمر دی 63 سال، یہ تو صدیق کے اختیار میں نہیں تھا عمر کا 63 سال، لیکن نبی سے ملایا کیسے؟ یہ ملانا کیوں تھا؟ حضور کی گواہی اللہ کو منظور تھی اپنے لیے، اس لیے عرش پر بلایا، اور صدیق کی گواہی نبی کے لیے منظور تھی، تو صدیق کو وہ کمالات دیے جو صدیق کے اپنے اختیار میں نہیں تھے، کہ حضور کی عمر 63 سال، صدیق کو بھی اللہ نے عمر دی 63 سال، حضور کو وفات دی سوار کے دن، صدیق کو وفات دی سوار کے دن، حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی 15 دن پہلے بخار آیا، حضور کو وفات سے پہلے سر میں درد تھا، صدیق کو بھی وفات سے پہلے سر میں درد تھا، حضور کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو بھی وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، حضور کا زہر کھانے میں دیا گیا، صدیق کا زہر بھی کھانے میں دیا گیا، حضور کو زہر ایک یہودی لڑکی نے دیا، صدیق کو زہر بھی ایک یہودی لڑکی نے دیا، حضور کو زہر گوشت میں دیا گیا، صدیق کو زہر بھی گوشت میں دیا گیا، حضور جب کھانے لگے تو حضور کے ساتھ ایک صحابی شریف تھا، اور صدیق جب کھانے لگے تو صدیق کے ساتھ ایک صحابی شریف تھا، اور وہ صحابی جو حضور کے ساتھ تھا وہ اس زہر کی وجہ سے شہید ہو گیا، حضور کو خدا نے بچا لیا، اور صدیق کے ساتھ جو ساتھی تھا وہ بھی زہر کی وجہ سے شہید ہو گیا، صدیق کو خدا نے بچا لیا۔ یہ مماثلت جو اللہ نے صدیق کی نبی سے پیدا کی، اس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس محبت کو کوئی آدمی پا سکتا ہے؟ اس راز کا احاطہ کر سکتا ہے؟ اس انتہا کو کوئی آدمی بول سکتا ہے کہ یہ انتہا ملی کیسے؟ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، کیوں ملی ہے؟ اس لیے کہ صدیق رسول اللہ کی عظمت کا عینی گواہ تھا، اور سب سے بڑا گواہ تھا، اور اس گواہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ ہر چیز میں نبی کے مشابہ ہو۔ اور وہ مشابہت کیسے ملی؟ اب آپ آگے چلیں کہ حضور کی دو بیٹیاں اشرا مبشرا میں سے تھیں، صدیق کی دو بیٹیاں اشرا مبشرا کے ساتھیوں، اشرا مبشرا کے صحابہ کے نکاحوں میں آئیں، اور صدیق کی دو بیٹیاں بھی اشرا مبشرا کے صحابہ کے گھر پہ، نبی کی دو بیٹیاں وہ بھی اشرا مبشرا کے صحابہ کے گھر پہ۔ اور دیکھیں حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ نے چکی پیسی، صدیق کی بیٹی اسما نے بھی چکی پیسی، حضور کی بیٹی زینب کو دھکا دیا گیا، صدیق کی بیٹی اسما کو بھی دھکا دیا گیا، حضور کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو بھی شہید کیا گیا، حضور کے نواسے کو کوفیوں نے شہید کیا، صدیق کے نواسے کو شامیوں نے شہید کیا، حضور کے نواسے کا سر لٹکایا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر لٹکایا گیا، حضور کے نواسے کا سر میزے پہ لٹکایا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر میزے پہ لٹکایا گیا، اور تو اور حضور کی وفات مدینہ میں ہوئی، صدیق کی وفات بھی مدینہ میں ہوئی، حضور کی وفات کے وقت عائشہ صدیقہ حضور کے سرانے بیٹھی ہے، صدیق کی وفات کے وقت بھی عائشہ صدیق کے سرانے بیٹھی ہے، حضور نے مسواک کے وقت مسواک مانگی، صدیق نے بھی وفات کے وقت مسواک مانگی، حضور کی مسواک کو بھی عائشہ نے چلایا، صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چلایا۔ یہ مشابہت و محبت کا وہ راز ہے جس کو چشمے فرق پا نہیں سکتا۔ اسی میں ایک بات کہتا ہے، صدیق یار و یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے رسم محبت ہے استوار، صدیق جب طلب کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے محبت کے تاج کا۔ اس عظمت پہ غور کریں، آگے چلیں، حضور کی وفات مدینہ میں ہوئی، صدیق کی وفات بھی مدینہ میں ہوئی، حضور نے وفات کے فرمایا اللہ نے پھر ربی کے لالا، صدیق نے بھی وفات کے فرمایا اللہ نے پھر ربی کے لالا، حضور کے آخری الفاظ تھے السلام السلام صدیق کے بھی آخری الفاظ تھے السلام والسلام، جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ آیا، اور وہ چادر حضور کے چہرے پہ ڈالی گئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی، اور جس حجرے میں حضور کی قبر بنی اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی، اور قیامت کے دن جس دن نبی اٹھیں گے اسی دن صدیق اٹھیں گے، جس طرف نبی جائیں گے اسی طرف صدیق جائیں گے، نبی مقام محمود پہ ہوں گے صدیق بھی مقام محمود پہ ہوں گے، نبی حوض کوثر پہ ہوں گے صدیق بھی حوض کوثر پہ. یہ گواہیوں کا اور عظمتوں کا یہ وہ امتیاز ہے کہ جس کو کوئی آدمی پا نہیں سکتا، اس الفت کو دیکھیں، اس بلندی کو دیکھیں. اور پھر صدیق اکبر کا اس گواہی پہ کتنا اثر تھا، صدیق اکبر رسول اللہ کی نبوت کے چشمدید اہمی پہلے گواہ تھے، بڑے گواہ تھے، اور اثر کتنا تھا. میرے بھائیوں قرآن کو دیکھو، قرآن پاک کی نو آیتیں صدیق اکبر کی شان میں، کتنی آیتیں؟
نو
آیتیں. نو پاکستان میں ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام غلام شاہ نقوی ہے، اس نے لکھا ہے نص خلافت کتاب لکھی، تو اس میں لکھا کہ نعوذ باللہ ابو بکر کا ایمان شیطان کے ایمان کے برابر
ہے.
ہم نے اس پر احتجاج کیا، ہم نے اس پر وویلا کیا، ہم نے قومی اسمبلی میں اس پر کے خلاف آواز ہمارے ہم نے اٹھائی، اور میں نے نواز شریف سے اس دور میں جا کر ڈیڑھ سال پہلے وہ کتاب پیش کی، میں نے کہا جناب اس پر ضبط کرو، لیکن انہوں نے ہم سے وعدہ کیا لیکن وہ کتاب ضبط نہیں ہوئی. اسی طرح اور بہت ساری کتابیں ایران سے آئیں وہاں پر چھپی صحابہ کے خلاف، کیسے برداشت کرے صدیق اکبر کے لیے میرا کوئی شخص استعمال کرے. اور کراچی سے کتاب سے بھی جس کا نام ہے شیخ صحیفہ، شیخ صحیفہ کتاب کا نام، آپ حیران ہوں گے. میں بڑا پریشان رہا بڑا عرصہ اس کتاب کے بارے میں، ڈیڑھ سال پہلے وہ کتاب کراچی سے چھپی، نام ہے شیخ صحیفہ، وہ کتاب بھی یہاں میرے پاس موجود ہے. اس کتاب کے ٹائٹل پر صدیق اکبر کا نام لکھا اوپر، علی اکبر شاہ ایک صحابہ کا دشمن ہے اس نے لکھا علی اکبر شاہ، اور اس کے نیچے ایک جانور کا فوٹو بنا، اوپر لکھا ابو بکر نیچے جانور کا فوٹو، اور اندر کیا لکھا کہ ابو بکر کو بچپن میں کسی نجومی نے کہہ دیا تھا، نجومی نے کہ آخر زمان نبی آنے والا ہے اس کے پاس حکومت ہوگی، تو ابو بکر حکومت کے لالچ میں پیسے کے لالچ میں نعوذ باللہ اس نبی کی تلاش میں رہا. جب وہ نبی نعوذ باللہ مکے میں آیا سب سے پہلے جا کر کلمہ پڑھ لیا تاکہ میں اس کی کرسی کے بعد میں قبضہ کروں، اور جب مدینے میں پہنچے تو ابو بکر ساتھ چلا تھا، جب نبی فوت ہو گئے تو جلدی جلدی جا کر کرسی پہ قبضہ کر لیا. اس الو سے اس کافر سے کوئی آدمی پوچھے کہ غلیظ انسان تجھے یہ تو بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ایسی کوئی بات کرنی چاہیے تھی، یہ کتاب لکھنی چاہیے تو تم نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور علیہ السلام کی عظمت کا کوئی دفعہ لگایا اس نے، تمہیں صدیق اکبر نے یہ بات کہی. اور تو ابو بکر صدیق نے جب نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تھا تو کتنے پیسوں کے مالک تھے، اور جب صدیق اکبر کا جنازہ تھا تو کیا ہوا، تو کیا رسول اللہ سے لے لیا، ابو بکر نے کلمہ پڑھا 40,000 درہم کے مالک تھے نقد، باقی لاکھ روپے کا کپڑا تھا، اور جب جنازہ اٹھا تو ٹاکیوں کا لباس تھا ٹاکیوں، اس نے کرسی پہ قبضہ کر کے کیا لینا تھا. اور پھر وہ وقت بھی آیا جنگ تبوک میں، جنگ تبوک میں جب صدیق اکبر نے گھر کا سارا سامان دے دیا، یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے لیکن میں اگلی بات کہتا ہوں جو تفسیر جبل میں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے والد دیوار کے ساتھ ہاتھ پھیرتے تھے جنگ تبوک میں، جب گھر کا سارا سامان میرے والد نے دے دیا کہ دیوار کا ہاتھ پھیرتے تھے، میں نے پوچھا تاجان کیا دیکھتے ہیں، تو میں عائشہ مجھے نہیں پتا میرے پیغمبر نے چوتھی مرتبہ سے دیکھی ہوئی فرمائی، اور اب تو دینے کے لیے مغل کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک کپڑا سینے والی سوئی میں نے لٹکائی تھی، میں چاہتا ہوں وہ سوئی بھی ملتے تو رسول اللہ کے دفاعی خان میں جانا، چنانچہ وہ سوئی ملی اور وہ بھی دفاعی خان میں کپڑا سینے کے لیے صدیق اکبر نے دے دی. حضور نے پانچویں مرتبہ جب چندے کی بل فرمائی، آپ حیران ہوں گے صدیق اکبر ساری رات کروٹیں بدلتے رہے، ساری رات اس پہ غور کریں، ساری رات ابو بکر صدیق کروٹیں بدلتے رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے پوچھا فاضل آپ کیا دیکھتے ہیں، ساری رات پریشان ہیں آپ کروٹیں بدلتے رہے نہیں آئی، فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی تو رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہے، 30,000 صحابہ کا 250,000 رومیوں سے مقابلہ ہے، چندہ پورا نہیں ہوا، میرا نبی پریشان ہے، پانچویں مرتبہ رسول اللہ نے کبھی اپیل نہیں فرمائی، میں اس لیے دیکھتا تھا ساری رات کہ میرے تن پہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ بکی درگاہ کا مہنگا کپڑا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے تن پہ کپڑے نہ ہو، اس کی جگہ پر میں پرانے
کپڑے پہن لو اور یہ کپڑے اتار کر یہ بھی چندے میں دے دوں. شوہ ہوئی تو میرے مالک مدینہ کے بازار میں گئے اور اچھے کپڑے اتار کر وہاں مدینہ کی منڈی میں فروخت کر دیے. وہاں سے پاک کا پاکیوں والا لباس پہنا اور رسول اللہ کے پاس آئے اور وہ پاکیوں کے کپڑوں میں رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہیں اور اس حالت میں پیغمبر علیہ السلام کو سلام کیا, نبی کے پاس بیٹھ گئے اور وہ اچھے کپڑوں کے پیسے بچے تھے وہ پیسے بھی لا کر دفاعی خان میں دے دیے. اس کو محبت کا یہ راز بتا سکتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کیا ہوا, آسمانوں سے جبرائیل امین آئے اور حضور علیہ السلام کے پاس آ کر فرمایا یا رسول اللہ, اللہ نے آسمانوں سے جبرائیل امین کے ذریعے یعنی میرے ذریعے جبرائیل نے کہا کہ ابو بکر صدیق کو سلام بھیجا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اے اللہ کے رسول اس حالت میں ابو بکر سے پوچھو کہ کیا تم خدا سے راضی تھے یا نہیں, کہ ایک وقت تھا کہ لاکھوں درہم کا مالک تھا, آج تیرے لباس پہ ٹاکیوں تیرے جسم پہ ٹاکیوں کا لباس ہے. تو صدیق اکبر کی چیخ نکل گئی, رو کر ابو بکر نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول یہ تو میرے جسم پہ ٹاکیاں کپڑے پہ ٹاکیاں لگی ہیں, میرے جسم کی چمڑی بھی جڑ جائے صدیق تب بھی خدا پہ بھی راضی. اس کو محبت کا یہ راز ہے, اس کو محبت کا یہ وہ راز ہے جس راز کو کائنات میں کوئی پا نہیں سکتا. یہ صدیق اکبر کی عظمت ہے. جو شخص صدیق اکبر کی عظمت کا اقرار نہیں کرتا میرے بھائیو, اس شخص کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. صدیق اکبر اسلام کا اولین شاہد گواہ, اللہ کے سب سے بڑے گواہ محمد رسول اللہ اور محمد رسول اللہ کے سب سے بڑے گواہ صدیق اکبر اور تمام صحابہ. میرے بھائیوں ہمیں معراج کے اس واقعہ نے کیا سبق دیا, ان گواہوں کی عظمت کو پہچاننے کا سبق دیا کہ اللہ کی الوہیت کا مقدمہ محمد کے رسول اللہ کی رسالت پہ کھڑا اور محمد رسول اللہ کی رسالت کا مقدمہ صحابہ کرام کی گواہی پہ کھڑا. میرے بھائیوں صحابہ کرام کی گواہی کے بغیر اسلام نامکمل ہے. اسلام کے دامن میں صحابہ کے اگر نہ ہو تو اسلام کے قرآن اور حدیث کا سارا ذخیرہ بے اعتبار ہو جاتا ہے. اگر صحابہ نہ ہو, صحابہ نے تو گواہی دی, 10 لاکھ رسول اللہ کی حدیثیں. کتنی حدیثیں ہیں؟ 10 لاکھ. 10 لاکھ حدیثیں آپ نے تو نہیں سنی یا میں نے سنی, صحابہ نے سنی. اگر ایک آدمی کہے صحابہ ٹھیک نہیں تھی, حدیثیں کہاں گئی؟ قرآن تو صحابہ نے لکھا, حدیثیں کہاں, قرآن کی آیتیں کہاں گئی؟ میرے بھائیوں معراج کا واقعہ, یہ پوری تفصیل جو میں نے بیان کی ہے یہ کہاں سے آئی, اس کے راوی کون ہے, اس کو کس نے بیان کیا, رسول اللہ سے کس نے سنا, معراج پر جاتے ہوئے کس نے سنا, سب سے پہلے اس معراج کی تصدیق رسول اللہ کے ساتھ کس نے کی, صدیق اکبر نے کی, جس پر قرآن کی آیت اتری الذی جاء بالصدق وصدق به, محمد سچائی لایا اور تصدیق کرنے کے لیے صدیق کی نبی کے ساتھ. میرے بھائیوں مسلمانوں کو معراج کے اس واقعہ سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو تحفہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تحفے کا قدر کریں. کتنی قدر کرتے ہیں ہماری مائیں بہنیں, اس کی قدر کرتی ہیں ہمارے بچے, اس کی قدر کرتے ہیں سوائے پیسے کے, سوائے دولت کے, اور کوئی کام اصل کام اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کا اقرار اور دین پر عمل کرنا تھا. یہ پیسہ تو ضرورت کے لیے کمانے کی اجازت ہے, پیسہ تو ضرورت کے لیے کمانا اور بچوں کی تربیت کرنے کا حکم تھا, لیکن ہم نے سارا کام چھوڑ کر اسی پر لگا دیا. نہ نماز, نہ روزہ, نہ حج, نہ زکات, نہ حلال کی کمائی, نہ کوئی محنت, نہ بچوں کی تربیت, نہ دین کی طرف رغبت, کوئی بات اس کی کوئی بات. پھر کیا اس کا نتیجہ نکل رہا ہے آپ کو پتا, آپ بہتر جانتے ہیں نتیجہ کیا نکل رہا ہے, بچے کہاں جا رہے ہیں, بچیاں کہاں جا رہی ہیں, ان کی تربیت نہیں ہوتی تو کیا منظر پیش آتا, آپ کے گریبان کو نہیں پکڑتی اولاد, آپ لوگ نہیں تنگ سے. سینکڑوں آدمی مجھے یوکے میں ملتے ہیں جب میں یہاں ہوں, کہتے ہیں جی اولاد کیا تو بن, اولاد کا کچھ کریں, اگر اولاد کو اللہ کے گھر میں تم لائے ہوتے, اگر اولاد کو اللہ کے دروازے پہ جھکایا ہوتا, اولاد کو اللہ رسول کا غلام بنایا ہوتا تو آج اولاد تمہاری غلام کو بھی تمہاری. یہ تجربہ کر لو, جو باپ اپنی اولاد کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, دین کی طرف بلاتا ہے, شریعت کی طرف بلاتا ہے, دینی تعلیم دلاتا ہے, وہ اولاد اپنے والدین کا احترام, اور جو نہیں بلاتا نہیں احترام, وہ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں سوائے پیسوں کے, سوائے پونوں کے, سوائے جناب چار مکانوں کے, سوائے تھوڑی سی دولت کے, سوائے کوئی چار پلاٹوں کے, اور کوئی ہاتھ میں چیز ہی نہیں. پھر آپ کاٹتے ہیں کہ اولاد ہم نے گنوا دی چند پیسوں کے, اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے.
ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. صرف تسبیح سے بات نہیں بنتی, تسبیح کریں, اللہ اللہ کریں, اللہ کی طرف آئیں, اصلاح کریں, حکم دیں, امر بالمعروف کریں, نہیں انل منکر کریں, اپنی اولاد کو کہو کہ نماز پڑھو, یہ حوصلہ پیدا کرو, بیویوں سے کہو نماز پڑھو, حوصلہ پیدا کرو. جنگ کی بات نہیں, جھگڑے کی بات نہیں, ہم لوگوں کو اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے اور ہمیں اس بات کا خیال ہونا چاہیے. ہمیں تو اس کی طرف توجہ کوئی نہیں, ہمارے تو ہاں جناب باہر سے آدمی آ گئے اور کمائی کی طرف لگ گئے, نہ قرآن نہ حدیث نہ دین نہ ایمان نہ کوئی شریعت نہ اسلام, کوئی بات نہیں. میرے بھائیوں, میرے مسلمان بھائی, مسلمان کی عظمت اسلام ہے. اگر ہم اسلام پر عمل کریں, اور اگر اسلام پر عمل نہیں کوئی عظمت, کوئی بات نہیں. اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ خدا کو بھول جاؤ, جو خدا کو یاد رکھے گا اشرف المخلوقات وہ. اور دوسری بات میں نے آپ سے قرض کرنی, پاکستان کے جو بھی حالات ہیں, آپ دعا کریں کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ علماء کو اتحاد نصیب کرے, علماء کو ایک جگہ جمع کرے, تمام مذہبی قوتوں کو ایک جگہ جمع کرے, اور ان مذہبی قوتوں کے اختلاف کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ کرنا اور آئندہ ہمیں اس سے بچائے. یہ آپ سب لوگوں کو دعا کرنی چاہیے. اور ایک دعا آپ ہمیشہ یہ بھی کریں اپنی نماز میں کہ پاکستان میں سپاہ صحابہ کے تقریباً 85 نوجوان شہید ہو چکے, ان شہداء کے لیے دعا کریں, ان کی بیگان جو بچے جیلوں میں ہیں ان کی رہائی کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر چلنے کی توفیق دے. دعا کرتا